یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھیں، اور جو کوئی کفر کرے پس بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہیں۔ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، اور ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن بیت اللہ کا حج ہے۔ حج کے متعلق گزشتہ سالوں میں اللہ کی توفیق سے کئی دروس ہو چکے ہیں۔ آج کے درس میں اختصار کے ساتھ حج کے متعلق چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو حضرات حج کے متعلق تفصیلی گفتگو سننا چاہیں وہ گزشتہ سالوں کے دروسوں کو سن لیں۔ حج کے متعلق جو باتیں اب کہنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حج مسلمانوں پر فرض ہے، اور حج کی فرضیت قرآن کریم سے اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھے۔ وَمَنْ كَفَرْ، اور جو کفر کرے اللہ کے اس حق کو ادا نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پس بے شک اللہ سب جہان والوں سے بے نیاز ہیں۔ لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ حدیث پاک میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں فرمایا یا ایہا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تم حج کرو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تاکید بھی فرمائی کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ حج کے ادا کرنے میں جلدی کرے. امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. جو حج کا ارادہ کرے وہ حج کے کرنے میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، شاید کہ بیمار ہونے والا بیمار ہو جائے، سواری گم ہو جائے یا کوئی اور حاجت پیش آ جائے. حج کا ارادہ ہے، استطاعت ہے، اب حج کے کرنے میں تاخیر نہ کرے. حج کے موضوع کے متعلق دوسری بات یہ ہے جو اب عرض کرنی ہے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی ہے کہ سب پر حج فرض نہیں. حج ان پر فرض ہے جن پر فرضیت، جن میں فرضیت حج کی شروط پائی جائے. مردوں پر حج کے فرض ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں. نمبر ایک، مسلمان ہو. نمبر دو، عاقل ہو. دیوانے اور مجنون پر حج فرض ہے. نمبر تین، بالغ ہو. نمبر چار، آزاد ہو. نمبر پانچ، استطاعت ہو. حج کا خرچہ، کرایہ، کھانے کا خرچہ اور گھر والے جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے، اس مدت میں ان کا خرچہ موجود ہو. پانچویں شرط، استطاعت ہو. عورتوں پر حج کی فرضیت کے لیے چھ شرائط ہیں. پانچ شرطیں یہی، نمبر ایک اسلام، نمبر دو عقل، نمبر تین بالغ ہونا، نمبر چار آزاد ہونا، نمبر پانچ استطاعت کا ہونا. اور عورتوں کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ حج کے سفر میں محرم موجود ہو. وہ عورت جس کے ہاں محرم موجود نہ ہو اس پر حج فرض ہی نہیں. اور کسی مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ محرم کے بغیر حج ادا کرے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو جو اس کی محرم نہ ہو. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو اور وہ مرد اس عورت کا محرم نہ ہو. اور فرمایا، ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم، اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتطب فی غزوة کذا و کذا وامرأتی خرجت حاجہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں غزوے میں میرا نام لکھا جا چکا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے. آپ نے فرمایا اذهب فاحجج مع امرأتك. آپ نے فرمایا غزوے میں نہ جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. عورت کے لیے حج کے فرض ہونے کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کا محرم موجود ہو. اگر کسی عورت کا محرم نہ ہو اس پر حج فرض ہی نہیں. حج کے متعلق جو بات عرض کر رہا ہوں ان میں سے تیسری بات یہ ہے کہ حج کے قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں. حج فرض ہو گیا، اب کون سی شرائط ہیں کہ وہ موجود ہوں تو حج قبول ہوگا. قرآن و سنت سے چار شرائط کا ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمان مرد اور عورت حج کا ثواب حاصل کرے. پہلی شرط یہ ہے، انگلیوں پہ گن لیجئے اور دلوں پر ثبت کر لیجئے. پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا شرک سے دور ہو، اس کی زندگی میں اب جب وہ حج کرے پہلے جو ہو چکا اور اس نے توبہ کر لی وہ بات ختم ہو گئی اللہ کے فضل سے. پہلی بات، حج کا ثواب پانے کے لیے، حج کو قبول کروانے کے لیے یہ ہے کہ اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں، اس کی موجودہ زندگی میں شرک نہ ہو. جو شرک کرے وہ ایک نہیں سو حج بھی کرے اس کے حج برباد ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل برباد ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. یہ بات کسے بتلائی گئی؟ سارے انبیاء کو اور سارے انبیاء کے امام کو علیہم الصلاۃ والسلام. انبیاء شرک نہیں کرتے، لیکن بات سمجھانے کے لیے اگر انبیاء بھی شرک کریں اور انبیاء کے امام اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شرک کریں تو شرک کی وجہ سے ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. میرے اور آپ کے یا کسی اور کے اعمال کتنے ہوں گے؟ جس نے شرک کیا اور شرک سے توبہ نہ کی وہ ایک نہیں سو حج بھی کرے اس کے سارے حج برباد ہیں. نمبر دو، حج کرتے وقت مقصود و مطلوب اللہ کو راضی کرنا. حج اس لیے نہ کرے کہ لوگ کہیں الحاج، حج کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس بارے میں کئی ایک آیات کریمہ اور احادیث شریفہ ہیں. ایک حدیث پاک سن لیجیے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، انا اغن الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. میں تمام شرکا سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے پارٹنر نہیں چاہیے. جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے سوا کسی اور کو شریک کیا، میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. حج کیا، گاؤں والے، شہر والے، دفتر والے، محلے والے کہیں الحاج، اس نے حج میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اس کا حج مردود، اس کے حج کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں. نمبر تین، حج کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہ کام کرے جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کیے یا آپ نے ان کے کرنے کی اجازت دی اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، حج کی عبادت میں اور باتیں شامل نہ کرے، نہ اضافہ کرے نہ کمی کرے. حج اس طریقے پہ کرے جس طریقے پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم فانی لا ادری لعلی لا حج بعد عامی هذا. لوگوں، حج کے مناسک، حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لو، مجھے معلوم نہیں کہ میں اس کے بعد پھر حج کر سکوں یا نہ کر سکوں. آج بھی جو حج پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون حج کو سیکھ کر جائے، آپ نے کیا کیا اور کیا نہ کیا، جو کیا یا کرنے کی اجازت دی اس کو اہتمام سے کرے، جو آپ نے نہ کیا اس کو حج کے اعمال میں داخل نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امت کو بتلا دیا، جس نے دین میں اپنی طرف سے نئی بات داخل کی وہ بات مردود ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، فرمایا جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے نئی بات داخل کی وہ بات مردود ہے. حج کے ثواب کو پانے کے لیے، حج کے قبول کروانے کے لیے تیسری بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وگرنہ اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہ ہوگی جو آپ کی سنت کے خلاف. اور چوتھی شرط حج کا ثواب پانے کے لیے یہ ہے کہ حلال اور پاک کمائی سے حج کیا جائے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہیں اور پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتے. جس کی کمائی حرام کی ہو اور وہ اسی کمائی سے حج کرے، اس کا حج کیسے اور کیوں کر قبول ہو؟ حج کی قبولیت کے لیے چار شرطیں بیان کی گئی، دوبارہ سن لیجیے. نمبر ایک، اس کی زندگی میں اب شرک نہ ہو، اور اگر گزشتہ زندگی کے ایام میں شرک کر چکا ہو اس سے توبہ کروے. نمبر دو، حج صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. نمبر تین، سنت کے مطابق کرے. نمبر چار، حلال اور پاکیزہ کمائی سے کرے. چوتھی بات حج کے متعلق یہ ہے جو اب عرض کرنی ہے کہ حج سے کیا ملتا ہے. قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں حج کے ثمرات، حج کے منافع، حج کے فوائد اور فضائل کا بہت زیادہ ذکر ہے. چند ایک فوائد کا انتہائی مختصر انداز میں ذکر کیے دیتا. حج کے فضائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کو جو اعمال سب سے زیادہ پیارے ہیں، جو اعمال افضل ہیں، حج ان میں سے ایک عمل ہے. نمبر دو، بوڑھوں، کمزوروں، عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج ہے. نمبر تین، حج میں جو مال خرچ کیا جائے وہ ایسے ہے جیسے جہاد میں مال خرچ کیا گیا، اور اس کا اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملتا ہے ایک کے بدلے میں 700. نمبر چار، حاجی جب لبیک پکارتا ہے احرام کی حالت میں تو اس کی دائیں جانب اور بائیں جانب جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنی مٹی ہے، زمین کی انتہا تک اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں لبیک پکارتی ہیں. نمبر پانچ، حاجی اور عمرہ کرنے والا جب اپنے گھر سے حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے کائنات کے مالک اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور ان کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے اگر گناہوں کی معافی کا سوال کرے گا گناہوں کو معاف کیا جائے گا، حاجات پیش کرے گا پوری کی جائیں گے. اور چھٹی بات حج کے فضائل اور فوائد میں سے یہ ہے کہ حج کے لیے نکلنے والا اللہ اس کے ضامن بن جاتے ہیں، فوت ہو جائے اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے اس کو جنت میں داخل کرنا ہے، زندہ واپس آ جائے اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اجر و ثواب کے ساتھ واپس کرنا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے حج کے لیے جانے والا، اور اگر اس کا حج اللہ کے لیے ہو، اس میں شہوانی باتیں نافرمانی کی باتیں نہ ہوں، جب حج سے فارغ ہو کے پلٹتا ہے اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح کے اس دن تھا جب اس نے اپنی ماں کے ہاں جنم لیا، سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ آٹھویں بات، حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ اس کی غربت کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہے، سونے یا چاندی کو بھٹی میں ڈال دیں تو لوہے، سونے اور چاندی کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کے متعلق نئی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، اسے اسی احرام کی حالت میں دفنایا جائے گا، احرام کو نہ اتارا جائے گا، سر کو نہ ڈانپا جائے گا، اور جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کی طرف سے یہ لبیک اس کی زبان پر جاری ہوگا۔ حج، اس کا دسواں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص حج مبرور کرے اس میں گناہ نہ ہو، اس میں سنت کی مخالفتیں نہ ہوں، اس کا جو صلہ ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کی نعمتوں والی جنت۔ حج کے اور بھی فضائل و فوائد ہیں، انہی پر اقتصار کرتے ہوئے پانچویں بات کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حج کیسے کرے، اختصار کے ساتھ حج اور عمرے کی کیفیت کو بھی انشاءاللہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلے عمرے کے متعلق سن لیجیے اور گن کے باتیں عرض کرتا ہوں، شاید کہ اس سے یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ عمرے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے، نمبر ایک، احرام سے پہلے غسل کرے، خوشبو کا استعمال کرے۔ نمبر دو، مرد احرام کے لیے دو چادریں استعمال کرے، عورت کا احرام اس کا لباس ہے، کوئی خاص لباس عورت کے احرام کا نہیں۔ بعض عورتیں سفید لباس اہتمام سے پہنتی ہیں، سر پہ سفید رومال باندھتی ہیں، یہ کوئی بات ثابت ہے۔ عورت کا احرام اس کا لباس ہے، شوخ نہ ہو، عام لباس ہے، اور عورت احرام کی حالت میں اگر غیر محرم مردوں کے سامنے نہ ہو تو اپنے چہرے کو ننگا رکھے، لیکن جہاں غیر محرم ہوں اپنے چہرے کو چھپا کے رکھے۔ نمبر تین، احرام شروع کرتے وقت یہ کہے لبیک عمرتن، لبیک اللہم لبیک، لبیک پکارے. احرام کی ابتدا کے لیے کوئی خاص نماز نہیں، وضو کے نفل پڑھے تو پڑھ لے، فرض نماز پڑھ چکا ہو اس کے بعد احرام باندھے، خاص احرام کے لیے کوئی نماز نہیں. نمبر چار، مرد حضرات تلبیہ با آواز بلند پڑھے، ایسا کوئی آدمی نہ کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب عورت اپنے غیر محرم مرد کے ساتھ تنہا ہو تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جن دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہو پھر انجام کیا ہوگا. فرمایا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. اور فرمایا ولا تسافرن حجہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے، میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے، اور میری بیوی حج کے ارادہ سے نکل چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فاحجج مع امرأتك، ساتھی غزوے پہ نہ جاؤ، جہاد پہ نہ جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. کیا معلوم ہوا؟ آدمی اگر اس طرح تلبیہ پڑھے کہ ان کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے، کہ ان کی آواز میں فتنہ ہے. نمبر پانچ، اگر خدشہ ہو بیماری کا، کسی رکاوٹ کا، تو احرام باندھتے وقت یہ کہہ لے اللہم ان حبسنی حابسن فمحلی حیث و حبستنی، اے اللہ اگر کوئی رکاوٹ ہو گئی تو جہاں رکاوٹ ہوگی میں احرام کو کھول دوں گا. اگر اس طرح ابتدا میں شرط کر لے اور عمرہ نہ کر سکے تو اس پر کوئی دم نہ ہوگا. نمبر چھ، راستے میں کثرت سے تلبیہ پکارے. نمبر سات، مکہ شریف داخل ہونے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے غسل کر لے، لیکن اگر نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں. نمبر آٹھ، حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہے، ممکن ہو حجر اسود کو بوسا دے، ممکن نہ ہو حجر اسود کو چھوئے، چھونا بھی ممکن نہ ہو دور سے اشارہ کرے، اور جب صرف اشارہ کرے تو اپنے ہاتھ کو نہ چومے، تب چومے جبکہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھو سکے. نمبر نو، طواف کی کوئی خاص دعائیں نہیں، پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، سب باتیں بعد کی بنی. نمبر دس، اس پہلے طواف میں جسے طواف قدوم کہتے ہیں استباء کرے، اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکالے، اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکالے، اس طرح دائیں کندھا ننگا رکھے، اور یہ استباع یا دائیں کندھے کو ننگا کب کرے؟ جب احرام باندھے؟ نہیں، جب وہاں حجر اسود پہ پہنچے اور طواف کی ابتدا کرے تب استباع کرے. اور کب تک اس کندھے کو ننگا رکھے؟ بولیے. ساتوں چکروں میں، سارے چکروں میں اس کندھے کو ننگا رکھے. لیکن جب طواف کی دو رکعتیں ادا کرنے کے لیے مقام ابراہیم کی طرف جائے تو اپنے کندھے کو ڈھانپ لے. اور ایک کام اور یہ کرے کہ ابتدائی تین چکر ان میں رمل کرے، حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کندھوں کو ہلا کے آہستہ آہستہ دوڑتے ہوئے طواف کرے. اور اگر رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو اللہ معاف کرے. عورتیں، انہوں نے بھاگنا نہیں، استباع اور رمل صرف مردوں کے لیے. نمبر 11، جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو اس کو ہاتھ سے چھوئے، اور اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اس کو اشارہ نہ کرے. رکن یمانی کو بوسا بھی نہیں دینا. بوسا دینا ہے کس کو؟ صرف حجر اسود کو. نمبر 12، رکن یمانی اور حجر اسود، اس کے درمیان یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یہ دعا سنت سے ثابت ہے. سات چکر پورے کر کے مقام ابراہیم کی طرف آئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، یہ پڑھتے ہوئے آئے، اور وہاں آ کے دو رکعت پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے. اور اگر مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت پڑھنے کی گنجائش نہ ہو تو جہاں جگہ ملے وہیں جا کے پڑھے. اب اس کے بعد دو رکعت پڑھنے کے بعد زمزم پیئے، زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کی طرف آئے، بوسا دے سکے بوسا دے، چھو سکے چھوئے، اگر نہ اشارہ کرے. نمبر 16، طواف کی رکعتوں، ان سے فارغ ہونے کے بعد زمزم پیا، حجر اسود کو بوسا دیا یا چھوا یا اشارہ کیا، اب روانہ ہو صفا کی طرف. صفا کے قریب پہنچ کے یہ دعا پڑھے، ان الصفا، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ آیت پڑھے اور کہے، ابدأ بما بدأ اللہ به، جس طرح اللہ نے پہلے قرآن میں صفا کا ذکر کیا اسی طرح میں سعی کی ابتدا صفا سے کرتا ہوں. صفا کے اوپر جائے، قبلہ رخ ہو، اللہ کی توحید کا اعلان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد یہ دعا تین مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا تین مرتبہ دہرا ہے اور پھر اللہ سے خوب خوب دعائیں کر پھر نیچے اترے میلین اخضرین جہاں اب سبز رنگ کی ٹیوبیں جلائی گئی ہیں وہاں جب پہنچے تو تیزی سے گزرے. عورتوں نے تیزی نہیں کرنی, مرد تیزی سے گزرے. پھر چلتے چلتے مروہ پہنچے, جو کچھ صفا پہ کیا وہی مروہ پہ کرے اور اللہ سے خوب دعائیں کرے. اس طرح اس کا ایک چکر مکمل ہو, اس طرح سات چکروں کو مکمل کرے. سات چکر پورے کر کے, اور سات چکر کہاں پورے ہوں گے؟ مروہ پر. اس کے بعد حجامت کروائے. افضل یہ ہے کہ استرے سے مرد اپنے سر کو منڈوائے, اور اگر کوئی منڈوانا نہ چاہے تو اپنے بالوں کو کتروائے. لیکن کس طرح کتروائے؟ سارے سر کے بالوں سے. جو لوگ چند بال یہاں سے چند ادھر سے چند ادھر سے کترواتے ہیں, یہ کام نامکمل, ادھورا اور ناقص. بہترین یہ ہے منڈوائے سارے سر کو, اور اجازت ہے بال کتروانے کی, لیکن سارے سر کے بال چھوٹے کروانے. اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے اس کا عمرہ مکمل ہوا. عورتیں پور کے برابر اپنے بالوں کو کتریں, لیکن مروہ پہ عورتیں اپنے بال باہر نہ نکالیں, ایسا کرنا حرام ہے. عورت کے بال چھپانے کی چیز ہے. مردوں سے دور اپنے گھروں میں یا ایسی جگہ جہاں مرد اس کے بالوں کو نہ دیکھ پائیں, وہاں جا کے عورت اپنے بالوں کو کترے. اب حج کے اعمال کیا ہیں؟ مختصر سے انداز میں ان کا بھی اللہ کی توفیق سے ذکر کیے دیتا ہوں. حج کے اعمال آٹھ ذوالحجہ کو شروع ہوتے ہیں. نمبر ایک, احرام باندھے. کس طرح باندھے؟ جس طرح پہلے بات ہو چکی, غسل کرے, مرد چادریں, عورتیں اپنے لباس میں. لیکن کہاں سے باندھے؟ جہاں موجود ہوں, مکہ شریف میں, منا میں, جہاں ہو وہیں سے احرام باندھے. حرم شریف میں آنا احرام باندھنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. نمبر دو, یہ کہے لبیک حجن, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک, تلبیہ پکارے. اور ابتدا میں کہے لبیک حجن, اے اللہ میں حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں. نمبر تین, اگر ڈر ہو بیماری کا یا کسی اور رکاوٹ کا تو شرط کروے کہ یا اللہ جہاں آپ روکیں گے میں اپنے احرام کو کھول دوں گا. اگر ایسا کر لے تو اجازت ہے. اور اگر بیماری کی وجہ سے یا اور رکاوٹ کی وجہ سے حج پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی دم نہیں. کتنی آسانی. نمبر چار, احرام باندھنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پکارے. نمبر پانچ, تلبیہ پکارتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہو جائے. نمبر چھ, منا میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر پانچ نمازیں پڑھنی. پانچوں نمازیں ان کے اوقات میں جمع نہیں کرنا, لیکن پانچوں نمازیں قصر, ظہر کی دو رکعتیں, عصر کی دو رکعتیں, مغرب کی تین رکعتیں, عشاء کے دو فرض اور وتر اور فجر کی دو سنتیں اور دو فرض. نمبر سات، رات منا ہی میں گزارے. اب اس کے بعد نو تاریخ کے اعمال کیا ہیں؟ سورج کے نکلنے کے بعد، نمبر ایک، سورج کے نکلنے کے بعد لبیک پکارتے ہوئے اور تکبیریں پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائے. نمبر دو، حج کرنے والا نو تاریخ کو روزہ نہ رکھے. نمبر تین، اگر ممکن ہو تو عرفات سے باہر نمرا میں سورج کے زوال ہونے سے پہلے رکے، لیکن اب شاید ممکن نہ ہو اتنے رش میں، تو اب داخل ہو جائے. نمبر چار، ممکن ہو تو مسجد نمرا میں خطبہ سنیں. نمبر پانچ، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر کے ظہر کے وقت میں قصر کر کے پڑھے، دو رکعت ظہر کی، دو رکعت عصر کی، دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان ہو، اور ہر نماز کے لیے اقامت ہو، نہ فرضوں سے پہلے سنتیں نہ فرضوں کے بعد سنتیں. نمبر چھ، پھر اس کے بعد نمازوں کی ادائیگی کے بعد اگر مسجد نمرہ میں ہے عرفات میں چلا جائے، پہلے سے ہے تو وہیں کیا کرے، وقت ہے اللہ سے دعاؤں کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، تمام دعاؤں میں سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے. ہر دعا اللہ کے ہاں خاص حیثیت اور قدر و منزلت رکھتی ہے، لیکن عرفات کے دن کی دعا تمام دعاؤں سے اعلی افضل. خوب دعائیں کرے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ساری امت کے لیے خوب دعائیں کرے. اور سنت طریقہ یہ بھی ہے، کھڑے ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے فریادیں کریں. نمبر سات، عرفات میں جہاں ہو وہیں درست ہے. اگر جبل رحمت کے نیچے جا سکے ٹھیک ہے، نہ جا سکے تو وہاں جانا ضروری ہے. اور بلکہ عام ساتھیوں کو مشورہ یہ ہے کہ وہ نہ جائیں، بہت سے ساتھی گم ہو جاتے اور پھر سارا دن پریشانی میں بسر کرتے، دعاؤں کی ہوش ہی نہیں رہتی، گمشدگی ہی میں پھرتے. جبل رحمت نمبر آٹھ، جبل رحمت کے اوپر جانا سنت سے ثابت ہے. نمبر نو، یہ کلمات کثرت سے کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہت زیادہ دفعہ ان کلمات کو دہرائے. نمبر دس، سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے. سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، لیکن وہاں مغرب کی نماز نہ پڑھے. کیوں؟ بولیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی. حج میں بہت اسباق ہے، بہت نصیحتیں، بہت درس اور بہت سبق ہے، پر ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، دین کیا ہے جو مدینے والے نے بتلایا. عصر کی نماز کب پڑھے عرفات میں؟ بولیے،
ظہر کے وقت. کتنی رکعت پڑھے؟ عام دنوں میں اپنے گھر میں اپنے شہر میں کسی کو اجازت ہے کہ وہ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھے یا چار کی بجائے دو پڑھے؟ لیکن وہاں عصر کب پڑھنی ہے بولیے، ظہر کے ساتھ. اور کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ اب مغرب کا وقت ہو چکا، سورج غروب ہو چکا، کیا اسے اجازت ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے؟ اور سب جانتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ کو تمام اعمال میں سے سب سے پیارا ہے کہ نہیں؟ لیکن عرفات میں اللہ کو پیارا ہے یہ عمل؟ جواب دیجئے. کیوں؟ کہ مدینے والے نے عرفات میں نماز اول وقت میں مغرب کی نہیں پڑھی. کب پڑھی ہے؟ مزدلفہ پہنچ کے پڑھی. اعمال کا جو حسن ہے اللہ اکبر، اعمال کی جو خوبصورتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ مدینے والے کی سنت سے آتی ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے نہیں آتی ہماری نیت بڑی اچھی ہے یا فلاں نے یوں کہا ہے. اعمال میں حسن و جمال مدینہ سے آتا ہے. سورج غروب ہو چکا، عرفات کا دن ہے، اور حاجی کو اور کوئی کاروبار ہے؟ کوئی فیکٹری چل رہی ہے اس کی؟ دکان کھلی ہے؟ گاہکوں کا رش ہے؟ نہیں. نہیں پڑھنی. کیوں؟ مدینے والے نے مزدلفہ جا کے پڑھی. گیارہویں بعد مزدلفہ پہنچے، پہلے جا کے مغرب پڑھے تین رکعت، سامان اتارے، پھر عشاء پڑھے قصر. بارہویں بعد مزدلفہ میں رات کو تہجد نہ پڑھے، رات سوئے. عرفات میں خوب محنت کر کے دعائیں مانگے، اور مزدلفہ کی رات عبادت نہ کرے، مغرب عشاء قصر پڑھے، کھائے پیے اور سو جائے. نمبر تیرہ، کتنا نمبر ہے جی؟ تیرہ. فجر کو اولی وقت میں پڑھے. ہم پابند ہیں مدینے والے کی سنت کے، مغرب کو لیٹ کروایا، اب فجر کو اول وقت میں پڑھے. کہاں؟ مزدلفہ میں. اللہ کا ذکر کرے، اگر مشعر الحرام جا سکے تو جائے، وگرنہ جہاں بیٹھا وہیں بیٹھے. اللہ کا ذکر کرے. سورج کے نکلنے سے پہلے اور دن کے روشن ہونے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائے. اور آج دن ہے دس، دس تاریخ کو پہلا کام کیا کیا؟ فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ مزدلفہ میں. نمبر دو، منا کے یہ روانہ ہوا کب؟ سورج کے نکلنے سے پہلے اور دن کے روشن ہونے کے بعد. نمبر تین، مینا کی طرف جائے تو لبیک پکارتے جائے، لوگوں کو تنگ نہ کرے، اطمینان و سکون سے چلے. نمبر چار، وادی محصر میں جب پہنچے تو تیزی سے گزرے کہ اس وادی میں اللہ کا عذاب آیا. نمبر پانچ، کنکریاں اٹھائے ساتھ، کہاں سے؟ جہاں سے اس کا دل چاہے، کوئی پابندی نہیں. نمبر چھ، جمرہ عقبہ کو، جسے جمرہ کبرا بھی کہتے ہیں، سات کنکریاں مارے. ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے، اور کنکریاں مارتے ہی لبیک کہنا بند کر دے. پھر اس کے بعد اس دن تین کام اور کرنے ہیں. کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا، قربانی کے بعد حجامت کروانا، حجامت کے بعد طواف افادہ کرنا. چار کام ہیں اس دن کے. نمبر ایک، کنکریاں مارنا، نمبر دو قربانی کرنا، نمبر تین حجامت کروانا، نمبر چار طواف افاضہ کرنا. اور اگر ان چار کاموں میں ترتیب نہ رہے، کوئی کام پہلے والا بعد میں، بعد والا پہلے کر لے، تو کیا اس پر کوئی جرمانہ ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ کے پاس کتنے ہی لوگ آئے اور آ کے عرض کی ہم نے یہ کام پہلے کیا، یہ پیچھے کیا، آپ ایک ہی جواب دیتے، لا حرج، کوئی حرج نہیں، آسانی ہے، کوئی دم احتیاطی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اور اگر کوئی شخص صبح کنکریاں نہ مار سکے، سورج کے نکلنے کے بعد شام تک، تو رات کو مار لے. آنے والے نے عرض کی میں نے تو کنکریاں تب ماری جبکہ رات ہو چکی تھی، شام ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. طواف افادہ کرنے کے بعد واپس منا آ جائے اور رات منا میں بسر کرے. اس کے بعد 11 تاریخ ہے، 11 تاریخ میں جو کام کرنا ہے وہ تینوں جمرات کو کنکریاں مار دیں. شیطان نہیں کہنا چاہیے، جمرات کہنا چاہیے. جمرہ صغرا، جمرہ وسطی، جمرہ کبرا، تینوں کو کنکریاں مار دیں، اسی طرح جس طرح پہلے ذکر ہو چکا. لیکن پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، کعبہ کی طرف رخ کر کے. پہلے جمرہ کو مار کے بھی دعا کرنی ہے، دوسرے کو مار کے بھی دعا کرنی ہے، لیکن تیسرے کو مار کے دعا کرنی ہے نہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ صغرا کو، جمرہ وسطی کو جب کنکریاں ماری تو ہر جمرہ کے بعد لمبی دعا کی، لیکن جب جمرہ عقبہ کو، جمرہ کبرا کو کنکریاں ماری آپ نے دعا نہ کی. اور پھر اس کے بعد رات کو منا ہی میں ٹھہرے، 12 تاریخ کو وہی کام کرے جو 11 کو کی. اور 11 اور 12 کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کنکریاں مارنے کی ابتدا کس وقت سے ہے؟ زوال کے بعد، اس سے پہلے نہ مارے. اور 10 کو کب ابتدا ہے؟ سورج کے نکلنے کے بعد. 12 کو اگر چاہے کنکریاں مارنے کے بعد منا سے نکل جائے، اور اگر چاہے تو 13 تک ٹھہرے. اور جب بھی منا سے واپس ہو، 12 کو یا 13 کو، جب پھر مکہ شریف سے نکلنے کا ارادہ ہو تو طواف ودا کرے، اور طواف ودا کر کے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے سب مسلمانوں کو سنت کے مطابق اخلاص سے، حلال کمائی سے، شرک سے بچتے ہوئے حج و عمرہ کی توفیق ادا فرمائے، اور اللہ مالک سارے حاجیوں کے حجوں کو قبول فرمائے، اور حاجیوں کی خدمت کے لیے سعودی حکومت جو کوششیں کر رہی ہے، اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے سعودی حکومت کو ان کوششوں کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، ان کی کوششوں میں برکت ڈالے، اور سارے حاجیوں کو خیر و عافیت سے، اطمینان و سکون سے مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تیری ماں کا وہی حق ہے جو حقیقی ماں کا ہے. جواب یہ ہے کہ سوتیلی ماں حقیقی ماں تو نہیں، اور اسی طرح اس کے جو حقوق ہیں وہ حقیقی ماں والے نہیں، لیکن وہ باپ کی بیوی ہے، وہ باپ کی بیوی ہے، تو باپ کا احترام کرنا ہے، اور جو باپ کی بیوی ہے اس کا بھی احترام کرنا لازم ہے، لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں جو اپنی حقیقی ماں کی. بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں، یہ بات میڈ ان پاکستان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں. وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. عبد الغفور عبید کہ ایک شخص مکہ شریف گیا, عمرہ کیا, مدینہ طیبہ چلا گیا, پھر مدینہ طیبہ سے آیا اور عمرہ کیا اور پھر حج کیا, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تمتو کرے اور اس میں قربانی کی استطاعت ہو وہ قربانی دے, جس میں قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی طواف افادہ کرے من تو اس میں ساتھ سائی کرنی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے, شاید یہ بات بیان سے رہ گئی ہے, دس تاریخ کو جو چار کام کرنے ہیں, ایک کام کنکریاں مارنا, دوسرا کام قربانی کرنا, تیسرا کام حجامت کروانا, چوتھا کام طواف افادہ, اور اس میں طواف افادہ میں جو حج تمتو کرنے والے ہیں ان پر طواف افادہ کے ساتھ صفا اور مروہ کی سائی بھی ہے. طواف افادہ بھی کریں اور صفا اور مروہ کی سائی بھی کریں. اور اسی طرح حج قران والے اگر انہوں نے پہلے سائی نہیں کی ہوئی تو وہ طواف افادہ بھی کریں اور سائی بھی کریں. حج قران والے ان پر ایک سائی ہے اور حج تمتو والے ان پر دو سائی ہے. جنہوں نے حج تمتو کیا وہ جاتے ہوئے عمرہ میں بھی سائی کریں گے اور طواف افادہ کے ساتھ بھی سائی کریں گے. اور حج قران والے اگر انہوں نے جاتے ہوئے سائی کی تو طواف افادہ کے ساتھ سائی نہ کریں گے, اور اگر پہلے سائی نہیں کی تو طواف افادہ کے ساتھ سائی کریں گے. ان کے لیے بھی بہترین صورت یہی ہے, اگر قربانی ان کے ساتھ نہ ہو تو حج تمتو کریں. احرام کہاں سے باندھے؟ ریاض والے. ریاض والوں کا جو میقات ہے وہ طائف سے مکہ شریف کی طرف نکلیں تو جو سیر کبیر جگہ ہے وہاں طائف والوں کا میقات ہے. اگر کوئی شخص گاڑی سے جائے تو وہاں پہنچ کے احرام باندھے, اگر کوئی شخص جہاز سے جائے تو اس